الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج آپ لوگوں نے دہی بڑے زیادہ کھائے تھے تو میں نے بھی سوا دو پارے سنائے، سمجھ گئے؟ بھائی حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سال بھر کے بعد میں تو قابو میں آتے ہیں، جتنا چاہے رگڑو. ان کے ساتھ ہمارا چلا لگا، اتنا ہنساتے ہیں ماشاء اللہ، اتنے لطیفے ان کو یاد ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے جا کے دو چار منٹ پہلے ہم بیٹھے تھے، تو کہنے کے ایک آدمی آیا دروازے سے، کہنے کے روزہ رکھا دو، روزہ رکھا دو. گھر والے سمجھے پتہ نہیں کیا کہہ رہے، کہنے کا اگر زیادہ وزن ہے تو دروازے پہ رکھ کے چلا جائے. آخری بارے میں یہ سورہ انعام کا حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، ان کے سامنے کچھ بھی آپ پیش کر دیں گے وہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، مصلحت سے یہ طے ہے کہ کچھ لوگوں کو ایمان ملے، کچھ لوگوں کو نہ ملے. بس ہم اپنے طور پر اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنے طور پر محروم ہونے سے اپنے کو بچانا ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ آ جائیں جن کی قسمت میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ان کی قسمت میں یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ پاک جانتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب ان کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ ذمہ دار بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو کیوں ذمہ دار بنایا. اس میں نزاکت ہے تھوڑی سی کہ باوجود اس کے کہ ان کی قسمت میں نہیں ہے، ذمہ دار پھر بھی وہ ہیں. بقیہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی قسمت میں ایمان نہیں ہوتا، کچھ کی قسمت میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تشریف لائے اور اس کے بعد میں فرمایا کہ خاتانی کتابانی من رب العالمین، یہ دو کتابیں ہیں رب العالمین کی طرف سے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم، اس میں جنتیوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے نام کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد میں بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں ان کے باپ کے نام کے ساتھ. لا یزاد فیہم ولا ینقص، نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں فنفس ایدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹک دیا، اس کے بعد فرمایا فرغ ربکم، تمہارے پروردگار فارغ ہو چکے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کچھ لوگوں کو یہاں ہدایت ملے گی، کچھ کو نہیں ملے گی. عام طور پر جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ماحول عطا فرماتے ہیں، جس کے لیے اسباب میسر ہو جاتے ہیں، وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کی قسمت میں ہے. اس لیے اللہ نے یہاں سے آٹھویں پارے کے شروع میں اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم فرشتوں سے بات کروا دیں ان کی، فرشتے ان کے لیے اتار دیں، مردوں سے بات کروا دیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ساری دلیل ان کو دے دیں، ماں کانو لیے پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی، آپ یہ چاہتے تھے کہ جو وہ مانگ رہے ہیں ثبوت کے طور پر آپ وہ دے دیں. جتنی دلیلیں اللہ نے اتاری، مزید کچھ مانگتے تھے کس وقت، حضور یہ فرماتے تھے کہ وہ بھی دکھا دو آپ کی قدرت میں کیا نہیں ہے، تاکہ وہ ایمان لے آئیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں دکھا بھی دوں گا تو لائیں گے نہیں، جب لائیں گے نہیں تو دکھا کیوں نہیں دیتے، اس کا ضابطہ الگ ہے. اگر مانگی ہوئی چیز پر ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب فوراً آ جاتا ہے. اور یہ طے نہیں تھا، اللہ نے فرما دیا تھا کہ جب تک آپ موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف فرما ہوں گے. اس لیے وہ بھی مصلحت نہیں تھی کہ مانے یا نہ مانے، دلیل تو دے دو ان کو. جو دلیل ماننے کے لیے ہے وہ ہم نے کافی سے زیادہ نازل کی ہوئی ہیں، قرآن پاک خود دلیل ہے اور حضور کے ہاتھ سے اور بہت معجزے بھی ظاہر ہوتے تھے، تو ضرورت کیا تھی. اس کے بعد ایک بات فرمائی اللہ نے، یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، فرمایا کہ ہر نبی کے دشمن رہے ہیں انسانوں کے شیاطین اور جنات کے شیاطین. شیطانوں میں کے شیاطین نبی سے دشمنی کرتے ہیں اور انسانوں میں کے شیاطین نبی سے دشمنی کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، انسانوں کے اور شیطانوں کے. شیطان خاندانی اعتبار سے جنات میں سے ہے، تو علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب آدمی برائی کے راستے پہ پہنچ جاتا ہے اور برائی کے راستے میں رسوخ اختیار کر لیتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, اور دو بنیادی بیماریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں, حسد اور کبر, ایک حسد اور جلیسی اور دوسرے تکبر, تو پھر وہ شیطانوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. انسان ہر شیطان کے لیے جن ہونا ضروری نہیں ہے, اور ہر انسان کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شیطان نہ ہو. تو کچھ انسان شیاطین ہوتے ہیں, ہمیں تو انسان ہی لگ رہے ہیں لیکن ہے وہ اپنے مزاج سے شیطان, اور شیطانوں کی فہرست میں اللہ کے پاس آ چکے ہیں. فرمایا کہ نبی کی مخالفت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں کے شیطان ہوتے ہیں اور جنات کے شیطان ہوتے ہیں. علماء کرام نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ ہر زمانے میں اہل حق کی مخالفت کریں گے لوگ, موافق لوگ موافقت بھی کریں گے جو سعادت مند ہوں گے, اور جن کی نیت جن کے مزاج بگڑے ہوئے ہوں گے وہ مخالفت کریں گے. کیونکہ ہر زمانے میں انبیاء کے جو وارثین ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے نائبین ہیں, ان کے ساتھ میں وہی برتاؤ کا سلسلہ رہتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. لیول الگ الگ ہوتا ہے, سرکار کے ساتھ معاملہ الگ تھا, صحابہ کے ساتھ معاملہ الگ تھا, اولیاء اللہ آئیں گے, اولیاء اللہ چونکہ نائبین رسول ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا. آج ہم پیرانے پیر کا نام کتنے احترام سے لیتے ہیں, لیکن پیرانے پیر کے زمانے میں پیرانے پیر پر کفر کا فتویٰ لگانے والے تھے. حضرت جنید کا نام کتنے احترام سے لیتے ہیں, جنید بغدادی کا, لیکن ان کے زمانے میں ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم کتنا احترام سے نام لیتے ہیں, ایسا ان کا انسائیکلوپیڈیا آف اسلام ہے, خاص طور پر علم الاسرار کے اوپر ان کی کتابیں بڑی عجیب ہیں, بھید سے متعلق قرآن پاک کے احکام, ان کا جو راز ہے, سر ہے, سیکرٹ ہے. ان کا حال یہ ہے کہ ان کی کتاب کو ان کے شہر میں جلایا گیا جب احیاء العلوم لکھی گئی تھی, اور ان کو شہر سے نکالا گیا, اور ان پر کفر کا فتویٰ تھا. ہر زمانے میں ہوتا ہے, جو آدمی دلیل کی بنیاد پر کسی کو پہچانے وہ تو پہچانتا ہے, اور باقی مخالفت جو ہے اس کے لیے کوئی بھی بیس مل جا سکتی ہے. تو یہ ایک ضابطہ ہے, ہمارا اپنا کام کا کیا ہے کہ خدا نخواستہ ہم کسی اہل حق کی مخالفت تو نہیں کر رہی ہے. دیکھنا ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم خود عالم بنو یا عالموں کے شاگرد بنو یا عالم اور ان کے شاگردوں کا تعاون کرنے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو, اور اگر ان چاروں کے علاوہ پانچواں بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے. ولا تکو خامساً فتهلك, پانچواں مت بننا, اگر ان چار کے علاوہ پانچواں بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اس لیے فرمایا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بات ہو گئی جس کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے, نہیں, وہ شیطانوں کا کام ہی ہوتا ہے. اور ایک بات اور فرمائی کہ یہ مخالفت کی بنیاد کیا کرتے ہیں, یعنی کیسے کرتے ہیں, وہ بھی سمجھا رہے ہیں اللہ پاک. یوحی بعضہم الی بعض ذکر القول, یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو ایسی بات جس کے اوپر کور چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں. ذکر کہتے ہیں ملمہ سازی کو, یعنی اندر کچھ ہو اوپر لپیٹا کچھ اور جائے, جیسے کڑوی دوا کے اوپر چاندی کا ورق لپیٹا جاتا ہے, کڑوی دوا کے اوپر کیپسول پہنا دیا جاتا ہے. تو یہ لوگ غلط بات کو ایسے الفاظ کے ساتھ میں جو لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہو اس کو چلاتے ہیں. ابھی اگر یہ کہیں گے کہ بھائی جو آدمی فرض کرو اپنے دین پر مضبوط ہے, اسے دین پہ مضبوط ہونا تو بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہوتی اگر اس کو کرائے تو وہی تھوڑی چلنے والی ہے. لیکن اگر دین پر مضبوط ہونے والے کے واسطے آپ کوئی ایسا لفظ منتخب کر لے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے وہ چل پڑتا ہے, اس میں حقیقت نہیں ہوتی. کچھ سمجھ رہے ہوں گے آپ, ایسا بہت ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ ہوتا کچھ ہے بولا کچھ جاتا ہے, ہوتا سچ ہے اس کے اوپر جھوٹ کا کور چڑھا دیا جاتا ہے, یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے, ہوتا جھوٹ ہے اس کے اوپر سچ کا کور چڑھا دیا جاتا ہے, ظلم کے اوپر عدل کا کور چڑھا دیا جاتا ہے, عدل کے اوپر ظلم کا کور چڑھا دیا جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے, ایسا ہوتا ہے. اصل ہے کسی بات کو دلیل کے ساتھ پہچاننا, ویسا اگر کرے گا آدمی تو حق کو پہچانے گا, ورنہ حق پہچاننے سے رہ جائے گا. خود اسلام کے بارے میں کہ سر اسلام جو ہے وہ زور زبر سے پھیلا, تلوار سے پھیلا, یہ جھوٹ ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. تلوار کا استعمال اسلام میں ہوا ہے اس واسطے کہ جب مسلم حکومتیں بنی تھیں, جیسے ہر حکومت کے پاس لڑائی کا نظام ہوتا ہے, ان کے پاس میں بھی لڑائی کا نظام ہے ڈیفینس کے واسطے. بقیہ اسلام پھیلنے کے واسطے طاقت کو استعمال نہیں کیا گیا ہے, اسلام کو اخلاق سے پھیلا ہے ہمیشہ. اسلام لانے والوں کے خلاف طاقت استعمال ہوئی ہر زمانے میں کہ کیوں اسلام لایا, اور اسلام سے مراد وہی اسلام نہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سے, نہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو سچے مسلمان تھے ان کے خلاف طاقت استعمال ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو سچے مسلمان تھے ان کے خلاف طاقت استعمال ہوئی, ان کو مجبور کیا گیا, کوشش کی گئی کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے. قرآن پاک میں واقعات ہیں, اصحاب الاخدود کا واقعہ عیسائیوں کا تو ہے, مگر وہ اس زمانے کے مسلمان تھے, سچے مذہب والے تھے. فرعون نے جو کچھ زیادتی کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, وہ مسلمان ہی تو تھے, قرآن پاک میں ہے کہ وہ مسلمان تھے. ایمان لانے والے اور اسلام لانے والوں کو زور زبردستی سے دبایا جاتا ہے پریشر سے کہ وہ مذہب چھوڑ دیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ باطل مذہب جو ہے وہ حق کے ہوتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں رہتا, کیونکہ حق میں کشش ہے, اس میں تمیز ہے, اس میں انسانیت ہے, اس میں حیا اور شرم ہے, اس کے اندر اس کے طور پر ہی اس کے وضاقت, اس کے کلچر اور تہذیب کے اندر ایک شائستگی ہے, تو چھٹورا پن کرنے کا موقع نہیں رہتا پھر دوسروں کے سامنے. بدتمیزی, بدماشی, عیاشی کے راستے جائز نہیں رہتے. لوگ ٹوکنے والے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو بےہودگی ہے, یہ تو صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اہل حق کو حق غالب ہونا شروع ہوتا ہے, یا پھیلنا شروع ہوتا ہے, یا باہر آنا شروع ہوتا ہے, یا لک آؤٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے, نظر آنے لگتا ہے, تو دوسروں کو بڑی بے چینی ہوتی ہے, اس کے اوپر طاقت استعمال کی جاتی ہے. فرمایا کہ یہ ہر زمانے میں ہوا اور آئندہ بھی ہر زمانے میں ہوگا, پریشان ہونے کی بات نہیں. بقیہ یہ ہے کہ آزمائشیں ہیں, اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے, اپنے دین پر جمنا چاہیے, مسلمان کو اپنے دین پر مضبوطی سے جمنا چاہیے. جس کے پاس ایمان ہے وہ زندہ ہے, اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مردہ ہے. یہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا, جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مردہ ہے, اس کی روح مردہ ہے اور اس کا جسم اس کی قبر ہے, وہ اپنی قبر کے اندر چلتا پھرتا ہے فی الحال. ایمان ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو زندگی ملتی ہے. بہت چیزوں کے بارے میں لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ حرام بہت ہے اسلام میں. فرمایا کہ تم حلال کی فہرست الگ کر لو, حرام کی الگ کر لو, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حرام کتنا ہے. جاتے حرام کی طرف ہو, پھر جب کہا جاتا ہے کہ وہ حرام ہے تو پھر شور مچاتے ہو کہ حرام کیا, یہ حرام ہے. یہ بھائی بہت سے حلال چیزیں اللہ نے بنائی ہے, ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مثال کے طور پر ہم نے 8 جوڑے جو ہے نا یہ حلال کیے ہوئے ہیں, بھیڑوں میں سے 2, بکریوں میں سے 2, نہ اس کا مرد حرام ہے, نہ اس کا میل حرام ہے, نہ اس کا فیمیل حرام ہے. گایوں میں سے 2, اونٹوں میں سے 2, نہ اس کا میل حرام ہے, نہ اس کا فیمیل حرام ہے. پرندے تمہارے واسطے حلال ہیں, جنگل کے جانوروں میں سے بھی, وحشی جانوروں میں سے بھی بہت سے نیل گائے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, یہ بہت سے حلال ہیں. تو تم یہ کہاں فہرست لے کے بیٹھے ہو کہ صاحب نہیں یہ حرام ہے؟ تو حرام ہی زیادہ ہے اسلام میں, حرام نہیں ہے زیادہ. لوگوں نے حرام کو پکڑا ہوا ہے, اب اس کو چھڑاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے حرام چھڑا دیا جا رہا ہے. حلال کو اختیار کرو, حرام سے خود ہی بچے. اصل یہ ہے کہ دین میں جس چیز کو کہا گیا ہے اس کو اختیار کرنے میں آدمی آسانی محسوس کرتا ہے, اس کے خلاف میں اگر گیا ہوا ہو تو دشواری محسوس کرتا ہے. حضرت حامد رحمۃ اللہ نے ایک بڑی عجیب مثال لکھی ہے, فرمایا کہ اگر 5 کلو گیہوں اور 1 تھیلی میں رکھے جائیں, اور ایک بچے کو جو 5 کے جی کو اٹھا سکتا ہے دے دیں گے, تو آپ آسانی سے وہ اٹھا کے لے کے نکل جائے گا. لیکن اگر 1/2 کلو گیہوں بکھیرے ہوئے ہوں, کسی چیز میں بند نہ ہو, پاکٹ میں نہ ہو, اور آپ پہلوان سے کہیں کہ ان کو اٹھا لے, بچے سے نہیں بلکہ پہلوان سے گئے, تو کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتا. تو ہے یہ اصل میں کہ دین کا ماحول نہیں بنایا ہوا ہے, ماحول نہیں بنا ہوا ہونے کی وجہ سے دین کے کام بکھرے ہوئے ہیں. اب ان کو لو, اس کو اختیار کرو تو لوگوں میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ صاحب ہم دین پر نہیں چل سکتے, دین بڑا مشکل ہے. اصل یہ ہے کہ اس کا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے, اس میں پھر آدمی اگر دین پر چلنا چاہے گا نا, تو دین کا ہر کام آسان ہوتا ہے. دین اللہ پاک نے بڑا آسان بنایا ہے, بڑی راحت اس سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. حرام کی فہرست میں عام طور پر کھانے پینے کی طرف لوگ جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ اور چیزیں بھی حرام کی ذہن میں رکھنے کی ہیں. مثلاً سب سے بڑا حرام شرک ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. سب سے بڑا حرام دنیا میں شریک کرنا ہے. ذات میں شریک کرنے کا مطلب بیٹا بنانا، بیٹی بنانا، بیوی بنانا، رشتہ دار بنانا. فرشتوں کو بیٹیاں بولتے تھے مشرکین، جنات کو رشتہ دار بولتے تھے مشرکین اللہ کا، حضرت مریم کو بیوی بولتے تھے اللہ کی، نعوذ باللہ من ذلک، حضرت عیسیٰ کو بیٹا بولتے تھے. یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، سب سے بڑا حرام ہے دنیا کا. یہ سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ بولتے تھے. ہمارے یہاں ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں وہ برہمن جو ہیں، براہما، وہ اپنے کو اللہ کے پاؤں، اللہ کے سر سے پیدا ہوا بولتے ہیں، اور جتنے شودر ہوتے ہیں اور جتنے ہریجن ہوتے ہیں ان کو اللہ کے پیر سے پیدا ہوا بولتے ہیں. اور اسی لیے ان کے پاس نسلی تقسیم ہے کہ جو شودر، جو ہریجن ہیں وہ کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتے، وہ خدمت کے لیے ہی ہے، وہ ہمیشہ خدمت کریں گے، کیونکہ پیر کا کام خدمت کرنے کا ہے. بولتے ہم ہیڈ ہیں، ہم سر ہیں، لہٰذا ہم سپروار، ہم سپر ہیں. تو وہ ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے. اور ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، ان کا مشہور ہے معاملہ. اور اصل میں ان کو جو غلط فہمی ہوئی وہ جو ہے وہ اس بات سے ہوئی کہ پوری کائنات مظہر ہے اللہ پاک کے ناموں کا اور اللہ کی صفتوں کا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی شان کا ظہور ہے. تو انہوں بولتے جب اللہ کی شان کا ظہور ہے تو وہ اللہ ہی ہے، حالانکہ وہ بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جتنے مظاہر ہیں وہ اللہ نہیں ہوتے. اللہ کو صورت نہیں ہوتی، اللہ کو لمٹ نہیں ہوتی، اللہ کو طول عرض عمق نہیں ہے. اللہ کی طرف آپ اشارہ نہیں کر سکتے، جو اشارہ نہیں بنتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ ہے، بلکہ اشارہ اللہ کی طرف نہیں. جس کی طرف اشارہ ہوا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. ہستی کی کوئی شکل نہیں، جو اللہ پاک ہے، ان کا وجود اصل ہے، پوری کائنات کی اصل ان کا وجود ہی ہے، لیکن اس کی کوئی شکل نہیں ہے. ساری شکلوں میں وہ ساری ہے لیکن اس کی کوئی شکل نہیں ہے. اتصال بے تکیف بے گما حق رب الناس لا جان ناس. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پوری مخلوق کے ساتھ ہیں لیکن کیفیت اس کی نہیں بتا سکتے آپ. اور ایسا اتصال نہیں، ایسا جائز نہیں ہے جیسے چیزوں کے اندر ہوا کرتا ہے. ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بقیہ جتنی شکلیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، چاہے وہ آسمان کی ہوں، چاہے وہ زمین کی ہوں، پانی کی لین کی ہوں، پہاڑوں کی لین کی، جمادات، نباتات، حیوانات، عناصر، عرش اور فرش اور کرسی اور پورے آسمان اور کہکشائیں اور سورج ستارے، کوئی چیز بھی اللہ نہیں ہے. ہاں اللہ کے اسماء و صفات کا ظہور ہے اور اللہ کی مخلوق ہے وہ سب کے سب. ورنہ سب سے پہلی حرام چیز جو ہے اصل وہ شرک ہے. اپنے توحید میں کمال پیدا کرو. جتنا آدمی توحید میں کمال پیدا کرے گا اتنے اس کے عمل کے اندر قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ خصوصیت ہے. کیا 20 رکعت پڑھا بھی، میں نے بھی پڑھی 20 رکعت، آپ نے بھی پڑھی 20 رکعت، ایک کوئی اللہ والا پڑھے جس کی توحید کامل ہے، جس کی معرفت کامل ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ معرفت کامل والا 2 رکعت پڑھے اور معرفت ناقص والا 200,000 رکعت پڑھے تو وہ 2 رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اصل یہ ہے کہ ایمان کا جو کمال ہے، توحید کا جو کمال ہے، معرفت کی جو صحت ہے، وہ جس درجے کی آدمی کی ہوگی آدمی کے عمل کی قیمت اسی اعتبار سے مقرر کی جاتی ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں یہ فائدہ ہے کہ اس میں جو اللہ والا ہوتا ہے تو سب کو ثواب اللہ والے کی نماز کے حساب سے دیا جاتا ہے، یہ لکھا ہے علماء نے. جو اسی وجہ سے جماعت کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. اس میں جو ولی اللہ ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اس کے عمل کی جو قیمت ہے وہ قیمت کے اعتبار سے سب کو حساب دیا جائے گا. کیونکہ اللہ بڑے کریم ہیں، وہ پھر فرق کو پسند نہیں کرتے کہ اس کو اتنا دے دو، دے دو سب کو، بخشش والے تو ہیں. دوسری بات یہ فرمائی کہ والدین کو ستاؤ مت، یہ بہت بڑا حرام ہے. بلکہ والدین کے ساتھ ان کے حقوق سے زیادہ احسان کرو. ایک ان کے رائٹ ہیں اور ایک ہے رائٹ سے آگے ان کے ساتھ سلوک کرنا. والدین کے ساتھ ہمیشہ رائٹ سے آگے رہنا چاہیے. جو ان کا حق ہے وہ تو آئی، اس سے بھی آگے تھوڑا سا، ماں کے ساتھ بھی، باپ کے ساتھ بھی. ہمارے پاس جیسے دیا میں بہت سے خواتینوں کے فون آتے رہتے ہیں کہ صاحب کوئی تعویذ دے دیجیے. بیٹا جو ہے ہمیشہ ماں کی سنتا ہے، وہ ماں کی طرف رہتا ہے. پتہ نہیں کیا پکی پڑھائی ہوئی ہے, اتنا بڑا بھلا چنگا ہو گیا ہے, کماتا ہے, جاب کرتا ہے, صبح ہے, لیکن ایسا اس کی آنکھوں پہ پکی بندی ہوئی ہے کہ بیوی کی مانتے ہی نہیں. ہم لوگ بھی ایسی تعویذ لکھ کے لیتے ہیں کہ اور ماں کا ہو جائے. بیوی پر ظلم تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ماں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے میرے دوست. اس نے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے, 9 مہینے تک اس کو برداشت کیا ہے. اس کی ایک کروٹ جو حمل کے ساتھ میں ہوتی ہے, زندگی بھر خدمت کر کے اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اس نے جس طریقے سے جنا ہے اسی کو پتا ہے جب وہ ڈلیور کرتی ہے. صحیح ہے کہ آج کل ایسے انجیکشن آ گئے ہیں کہ ڈلیوری میں تکلیف نہیں ہوتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا تو بالکل تکلیف نہیں ہوتی. اس کے بعد کتنی تکلیف ہوتی ہے. بعض مرتبہ تو وہ انجیکشن بھی آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لانگ لائف کے واسطے تکلیف شروع کر دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بچے کا یعنی اس کا ڈائپر بدلنا, اس کو کھلانا, اس کو پلانا, اس کی خیر خبر رکھنا, اس کی سردی, گرمی, بیماری, دکھ درد, کیسے ماں اپنا آرام سج دیتی ہے اس کے واسطے. اب یہ آدمی بڑا ہو کے کسی ایک طرف نکل جائے, کسی سے محبت میں ایسا گرفتار ہو جائے کہ ماں کی بھی نہیں سنتا, باپ کی بھی نہیں سنتا. میرے دوست ایمان اسلام یہ نہیں سکھا رہا. ٹھیک ہے, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اخلاق سے رہو, اس پر ظلم نہ ہونے پائے, اس کو رائے جو ہے وہ دو پورے, لیکن ماں باپ نظر انداز نہ ہو. فرمایا کہ یہ بہت بڑا حرام ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچے. اور یہ ہے کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے مارو مت. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اولاد ہونے کے بعد مار ڈالتے تھے, اب یہ ہوتا ہے کہ ہونے سے پہلے مار ڈالتے ہیں. ایسا مت کرو, زیادہ بچے ہو جائیں گے تو پڑھائیں گے کیسا, پالیں گے کیسا, افورڈ کیسا کریں گے ان کو. اخرجہ ارے بھائی, ایک آدمی آتا ہے, اس کے چار دو ہاتھ دو پیر ہوتے ہیں, ایک منہ ہوتا ہے. چار چیزیں کمانے کی ہوتی ہیں, ایک چیز کھانے کی ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی اس دنیا میں آنے سے پہلے پہنچا دیتے ہیں. اور جتنی اولاد زیادہ ہوتی ہے روزی میں برکت ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اولاد زیادہ کرو, میری امت جتنی بڑھے گی میں کل قیامت میں دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں فخر کروں گا. اور حضور نے فرمایا کہ جب شادی کرو تو پہلے بیک گراؤنڈ دیکھو وہ بچے کا جس سے شادی کر رہے ہیں, اس کی اماں نانی کو خوب بچے ہوئے نہیں ہوئے. تزوج الودود الولود, زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو. زیادہ بچے دینے والی ہے تو کیسے معلوم؟ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ زیادہ انڈے دینے والی مرغی کیسا خریدتے گاؤں میں, اس کی اماں کو دیکھتے, اس کی نانی کو دیکھتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ فیملی میں بچے زیادہ ہوتے نہیں ہوتے, اس کو دیکھ کے شادی کرو تاکہ تمہیں اولاد زیادہ ہو. بچیاں ہوں زیادہ اس کی بھی فکر نہیں, بچے ہوں زیادہ اس کی بھی فکر نہیں. اللہ پاک پالنے والا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, کیا پتا زیادہ اولاد ہونے میں کوئی ایک اللہ کا ولی آپ کے گھر میں آ جائے, آپ کی تو قسمت چمک جائے گی نا. کوئی حافظ قرآن آ جائے, کوئی عالم دین آ جائے. بچیاں زیادہ ہو گئی, کیا پتا آپ کو کون سا داماد ملے گا. چوتھی بچی پہ, پانچویں بچی پہ, چھٹی بچی پہ بعض اوقات ایسا داماد ملتا ہے کہ پورے گھر کو سنبھال لیتا ہے اور پورے خاندان کی درستگی کا باعث ہوتا ہے, پوری دنیا میں نام روشن ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دو ہی بس کافی ہے, بھائی تین بس کافی ہے, یہ دوسروں کو تان سکتے ہیں. فرمایا کہ اپنی اولاد کو مارو مت املاک کے ڈر سے. املاک کہتے ہیں کھانے پینے میں اور تربیت میں پریشانی کے ڈر سے. بچے زیادہ ہونے کی کوشش ہونی چاہیے, ذہن بنانا چاہیے گھر میں بھی کہ جتنے زیادہ اولاد ہوں اتنا اچھا ہے. اور یہ ہے کہ جو فحش کام ہیں چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہو, ان کو نہ کیا کرو. اور یہ ہے کہ کسی کا ناحق خون مت کرنا. لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, مرڈر کسی کا نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر مسلمان کا تو صرف مالیات وغیرہ کی وجہ سے نقصان, اس کی جان لے لینا, مرڈر کر دینا بہت ہی برا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا لِّمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, کسی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کی جان صرف غلطی سے جا سکتی ہے. یہ فرمایا مس ہو گئی, غلطی ہو گئی, وہ تو ہو سکتا ہے. جان بوجھ کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ فرمایا کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے مارے گا تو اس کی جزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, حالانکہ شرک کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی جزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے, ختم کے کسی اور گناہ کے لیے نہیں ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات فرمائی, کیونکہ وہ تفسیر کے بہت ماہر تھے. ان سے پوچھا گیا کہ شرک کے علاوہ کسی اور کی جزا جو ہے نا وہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, لیکن قرآن پاک میں ایسا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو اتنا لمبی مدت کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ ہے, اتنی لمبی مدت کے لیے ہوگا. اس وجہ سے ناحق کسی مسلمان کی جان نہیں جانی چاہیے. اور یہ جو مسلمانوں میں سلام کا رواج عام رکھنے کا حکم ہے نا, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی طرف سے یہ تسلی دے کہ تیری جان اور تیری عزت اور تیرا مال میری طرف سے محفوظ ہے, اس بارے میں تو مجھ سے اطمینان کرنا. ہماری لڑائی, اختلاف, کوئی بات ہو گئی, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کی وجہ سے میں تیری جان لے لوں گا, یا اس کی وجہ سے میں تیرا مال لوٹ لوں گا, یا اس کی وجہ سے تیری عزت پہ داؤ لگا دوں گا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ میں نہیں کروں گا. حضور نے باضابطہ اس بات کی تعلیم فرمائی یوم عرفہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر, کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو محترم بنایا, اس جگہ کو محترم بنایا, اس مہینے کو محترم بنایا, ایسے ہی ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت کو ایک دوسرے کے لیے محترم بنایا ہے. السلام علیکم میں یہی بات ہوتی ہے, سلام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عارف مسلمان دوسرے مسلمان کو تسلی دلا دیتا ہے کہ تیری جان اور مال اور عزت, اس بارے میں تو میرے سے بے فکر رہنا, چاہے میرا تیرا کتنے جھگڑا ہے, جھگڑا اپنی جگہ پر, اختلاف اپنی جگہ پر ہے, معاملے میں اونچ نیچ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کی وجہ سے ایک مسلمان کی عزت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت رکھنے کا حکم دیا. مسلمان کو بے عزت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. مسلمان کے مال کو لوٹ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں دخل دینے کے برابر ہے. مسلمان کی جان کو نقصان پہنچا دینا اللہ کے معاملے میں دخل دینا ہے. ایسے انسانوں کو کہاں راحت مل سکتی ہے, تو دنیا بھی جاتی ہے, ان کی عقبہ بھی جاتی ہے. اور تیسری بات, اور ایک حکم یہ فرمایا کہ جو یتیم کا مال ہے اس میں بہت احتیاط کرنا, یتیم ہے بلکہ اس کا مال کھا جاؤ نہیں, اس کے مال کو کاروبار میں لگاؤ, اس کو بڑھاؤ, اس کی حفاظت کرو, جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دو. ناپ اور تول کاروبار کے اندر, اس کے اندر پورا پورا ناپ تول کرنا چاہیے, ناپ تول میں پورا پورا ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں اونچ نیچ کرے گی اور زنا کی کثرت کرے گی اور امانت میں خیانت کرے گی, وہ قوم سیلابوں اور طوفانوں اور زلزلوں سے ماری جائے گی. جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی, ناپ تول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز خرید و فروخت کی ہوتی ہے اس میں تھوڑا جھکتا ہوا دینا چاہیے, کم نہیں ہونے سے, اس میں ہوشیاری نہیں کرنا چاہیے. ایک واقعہ بھی بڑا عجیب تھوڑے دن پہلے سننے میں آیا, ایک بزرگ سے, آج ہفتہ ہے بیٹھے رہو کیا کرنا ہے, سارے دفتر جاتے ہیں انشاءاللہ. ایک بزرگ کا قصہ ہے, ایک ابھی حال میں ہی سنا, ایک فیملی جماعت میں لگی, بہت بڑے کاروباری تھے, سونے کا ان کا کاروبار تھا, باپ اور چار بچے. جماعت والوں نے ترغیب دی کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو, کچھ دن کی فکر ہوتا ہے, نماز نماز کی پابند نہیں تھے. دھیرے دھیرے چاروں بچے بھی جماعتوں میں جانا شروع ہو گئے, باپ بھی جانا شروع ہو گیا, اور پھر یہ ہے کہ نماز کے بھی پابند ہو گئے, ظاہری وضاحت بھی اپنی سنت کے مطابق بنا لی. اب اس کے بعد فضا تعلیم کے جو حلقے ہوتے ہیں اس میں یہ آیا کہ بھائی ناپتل میں کمی کرنا بہت بری بات ہے, تو آپس میں ایک مرتبہ باپ بیٹوں نے مشورہ کیا کہ ناپتل میں کمی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی پہچان ہے کہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہونا چاہیے, برابر ہونا یہ فرض ہے, جھکا ہوا ہونا یہ اخلاق کی بات ہے. ذن ورجا, جب تولو تو تھوڑا جھکتا تولو. اب ترغیب ہوتی ہے فضائل اعمال کے اندر, تو باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ حضور نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ تھوڑا جھکتا ہوا تولو, ایسے ہم یہ کریں گے. بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا سونے کا کاروبار ہے. کہا کہ بیٹے سنت پر عمل کرنا ہے, سونا سنت جو ہے وہ سونے سے زیادہ ہے. باپ نے بیٹوں سے کہا کہ سنت جو ہے وہ سونے سے زیادہ ہے, ایگری ہو گئے. روزانہ جھکتا سونا توڑنے کی وجہ سے 4,000 درہم ان لوگوں کو چھوڑ دینا پڑ رہا تھا روزانہ, جو ان کا بیچنے کا جو وہ تھا, جو بکری ہوتی تھی ان کی دکان میں سونے کی, اس میں 4,000 درہم ان کو روزانہ ایکسٹرا کھول دینا پڑ رہا تھا اس کا سونا. بیٹوں نے باپ سے کہا کہ اتنا ہم کو جھکتا تولنے کے اندر فرق پڑ رہا ہے. باپ نے کہا کہ بیٹے 4,000 درہم کچھ نہیں ہے سنت کے مقابلے میں, ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے, کاروبار دینے والا وہ. انہوں نے شروع کیا, اللہ کی شان یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں 10 گنا کاروبار بڑھ گیا, اور جتنا ان کا جھکتا تلتا تھا, جھکتا تلنے کی وجہ سے جاتا تھا, اس سے 1,000 گنا زیادہ اللہ پاک نے ان کو اس دنیا میں ہی واپس فرما دیا. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ کاروبار کے اندر دیانتداری ہو, امانتداری ہو, سلامت روی ہو, خیانت نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, اور ایک مسلمان کا فائدہ کسی کا بھی ہو, جو تم کو پیسے دے کے چیز لے رہا ہے اس کا فائدہ ہونا چاہیے, تھوڑا سا جھکتا تولو. اور فرمایا کہ یہ اصل کام ہے کہ تمہارے ناپ تول میں, تمہاری ڈیلنگ کے اندر انصاف ہو اور تھوڑا سا رجحان ہونا چاہیے, جھکاؤ ہونا چاہیے. بات کے اندر انصاف پر قائم رہو, چاہے رشتے داروں کے مقابلے میں ہی بولنا پڑے, جو وعدے تم کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو، کہ مسلمان کی شان وعدے کو پورا کرنا ہے. اور یہ ہے کہ جو راستہ تمہیں دیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو. اس کے علاوہ جن راستوں پہ چلو گے تو وہ شیطانی راستے ہوں گے، وہ تم کو صحیح راستے سے ہٹا دیں گے. اور یہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے بہت برکت والی کتاب ہے. کس کس اعتبار پہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے تم کو اندازہ نہیں. اس میں برکت ہی برکت ہے. اس کے اوپر عمل کرنے میں برکت ہے، اس کو پڑھنے میں برکت ہے، اس کو پڑھانے میں برکت ہے، اس کو سننے میں برکت ہے، اس کی تلاوت میں برکت ہے، اس کو گھر میں رکھنے میں برکت ہے، اس کو شفا کے طور پر استعمال کرنے میں برکت ہے، اس کو پڑھ کے پینے میں برکت، برکت ہی برکت ہے اس میں. ہاں کتاب الحمدللہ مبارک، یہ بڑی برکت والی ہے، لہذا تم اس کے موافق چلو، تم پر رحم کیا جائے گا. اور ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ تم کل کے دن آتے یہ ہم سے نہیں کہنا کہ پچھلے لوگوں کو آپ نے کتاب دی تھی ہمیں کتاب نہیں دی، اگر ہمیں بھی دیتے تو ہم چلتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تو تم کو کتاب دے چکے ہیں، اس کا تدارس کرو، اس کا درس کرو آپس میں، اور اس کے مطابق عمل کرو. اور یہ بھی ہے کہ کل کے دن آ کے مجھ سے یہ نہ کہنا قیامت میں کہ پہلوں کو آپ نے ہدایت دی تھی ہمیں نہیں دی، اگر ہمیں ہدایت دیتے تو ہم بھی چل کے بتاتے ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے، اب چلو راستہ تمہارے سامنے. تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے، رب کی، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے راستہ صحیح، ہدایت آ گئی، اور تمہارے رب کی طرف سے رحمت اور منزل آ گئی ہے. قرآن پاک منزل بھی ہے، راستہ بھی ہے، روشنی بھی ہے. جب آدمی کسی جگہ چل جانا چاہتا ہے تو روشنی چاہیے، راستہ چاہیے، اور جگہ مقرر ہونی پڑتی ہے کہ کہاں جانا ہے. یہ قرآن وہ چیز ہے کہ یہ رحمت بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ روشنی بھی ہے. یہ تینوں چیزیں ہم نے تمہیں دے دی ہیں اس میں. اور ہر انسان کو محض اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ کہو کہ تم میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توفیق کو اختیار کرتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے سورہ آراف میں. اس میں شیطان نے دھوکہ جس طریقے سے دیا اس کو سمجھایا گیا، اس کو بتایا گیا تفصیل سے کہ وہ دھوکہ دیتا کیسا ہے. آدم علیہ السلام کو یہ باور اس نے کرا دیا کہ اگر تم کھاؤ گے درخت کے دانے کو تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہ سمجھا دیا، اور قسم بھی کھایا، اور یہ بولا کہ میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں اس میں، میرا کوئی فائدہ اس میں نہیں، تمہارا ہی فائدہ ہے. جس چیز کے کھانے سے ان کو جنت سے نکلنا طے تھا اس کے بارے میں یہ ان کو ذہن میں ڈال دیا کہ یہ کھانے پر ہی تم رہو گے، ایسے الٹا دھوکہ دیتا ہے. کچھ دن پہلے میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان کے دھوکہ دینے میں یہ کہ جو چیز صحیح راستے کا ذریعہ ہو اسی کو غلط پاور کرا دے گا. جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پوری دنیا میں ازواج مطہرات کو چھوڑ کر، بی بی فاطمہ کو چھوڑ کر، پوری دنیا میں سب سے عفیف، پاکیزہ، پاک دامن خاتون تھی. ان کی حیا اور شرم مثالی ہے، ضرب المثل ہے، نمونہ ہے پوری انسانیت کے واسطے. لیکن اسی مریم کی ماننے والیوں کو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ننگی، ایسا چکی پھرا دیتا ہے، ایسا پٹی پھرا دیتا ہے. نہ مریم کو سب سے زیادہ تقدس سے لیں گی، اور سب سے زیادہ مریم کے جو کیریکٹر ہیں اور جو ان کی پاکیزہ سیرت ہے اس کے خلاف وہ چلیں گے. ہم اپنے مسلمان طبقوں کے اندر بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن پہ نہیں چلتے، حدیث کا نام لیتے ہیں، حدیث پہ نہیں چلتے، اہل بیت کی محبت کا نام لیتے ہیں، ان سے محبت کا کوئی حق ادا نہیں کرتے، صحابہ سے محبت کا نام لیتے ہیں، سنت سے محبت کا نام لیتے ہیں، سنت کے مطابق نہیں. یہ پورا آپ جس کو دیکھو گے وہ اس چکر میں ملے گا آپ کو. اور یہ اللہ نے اسی لیے بیان فرمایا کہ اس کا دھوکہ دینے کا انداز کچھ ایسا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مسلسل انسانوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی کہ دیکھو جیسے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اس میں اتروا دیے تھے، کیونکہ جب جنت کیا اس درخت وہ کھا لیا آدم علیہ السلام نے تو دونوں کے کپڑے اتر گئے تھے. سب سے پہلے جو سزا ملی حضرت آدم علیہ السلام، جو نقصان ہوا غلطی ہو جانے کا، وہ ہے برہنگی اور کپڑوں کا اتر جانا، اور شرم کے جسم کا کھل جانا، شرم والے جسم کا کھل جانا، یہ سب سے پہلی برائی ہوئی ہے انسانوں کے ساتھ میں. اور میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے بھی کپڑے اتروا دے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اتروا دیا اس نے، ہم ابھی دیکھتے رہیں گے. اور فرمایا کہ جیسے اس نے ماں باپ کو تمہارے جنت سے نکالا ہے، کہیں تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے. اور برائیوں کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے باپ داداؤں کا نام لیتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے. فرمایا کہ کبھی کسی کے باپ دادا اگر غلطی پر ہوں تو ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، اگر حق پر ہوں تو ان کی اتباع کی جائے گی. یہ بھی نہیں ہے کہ ہر باپ دادا کا طریقہ غلط ہوتا ہے، اگر باپ دادا کا طریقہ صحیح ہو اس کو فالو کیا جائے گا. جیسے یوسف علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے طریق پر ہوں، اور مشرکین مکہ نے جب باپ دادا کا حوالہ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ صحیح راستے پر نہ ہو پھر بھی تم ان کو فالو کرو گے. یہ کوئی اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ اگر وہ حق پر ہیں تو ان کو فالو کرو, اور اگر وہ ہدایت پر نہیں غلطی میں مبتلا ہو گئے تو چھوڑو, بس قسمت سے ہو گئے تو کیا کر سکتے ہیں. بہت سی قوموں کے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے, قوم نوح کے, قوم عاد کے, قوم ثمود کے, قوم لوط کے, قوم شعیب کے, ان واقعات کو بھی بیان فرمایا گیا. ان واقعات کو بیان فرمانے کے بعد ایک بات فرما رہے ہیں, اللہ کے ایک خاص سبق دے رہے ہیں, اس کو ذکر کر کے ختم کرتے ہیں. فرمایا کہ جب لوگ نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے سہولت پھر تھوڑے دن کے لیے دے دی جاتی ہے. عجیب ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا, ان کی ایک سنت ہے, وہ یہ ہے کہ جب لوگ بگڑ گئے اور سمجھنا نہیں چاہ رہے, سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے, اپنی وہی پرانی روش پہ ہیں, تو پھر تھوڑے دنوں کے واسطے فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر روٹی بھی خوب ملنے لگتی ہے, روزی خوب چلنے لگتی ہے, سہولت گاڑیوں کی, سہولت مکانوں کی, دکانوں کی, پیسوں کی, ریل پہ سہولت, ہر چیز فراوانی کے ساتھ, یہاں تک کہ لوگ مست ہو جاتے ہیں اور خوشی میں آ جاتے ہیں. فرمایا کہ جب یہ ہو چکا ہوتا ہے اور ذہن میں ان کے نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو کیسے چھوڑا ہوا ہے, اب ہم پکڑنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بستی والوں کو اور شہر والوں کو کیا اس بات سے اطمینان ہو گیا ہے کہ ہم رات میں آ جائیں ان کے پاس جب وہ سو رہے ہیں, کسی بھی وقت ہم رات میں پہنچ جاتے ہیں, یعنی ہمارا عذاب رات میں آ جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. زلزلے دن میں بھی آتے ہیں راتوں میں بھی آتے ہیں, دو دو تین تین بجے رات کو زلزلہ آ گیا, لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں سے وہاں تک بستیوں کی بستیاں صاف ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ کیا بستیوں اور شہروں والے اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم دوپہر کے وقت میں ان کے پاس آ جائیں, ہمارے کو کیا ہے, ہم قدرت والے ہیں, آنکھوں کے سامنے پانی آ جاتا ہے پوری بستی کے اندر, دیکھتے کہ دیکھتے پورے پورے مکانات, پوری پوری دکانات, پوری جائیدادیں اور انسانوں کی ناشیں تیرنا شروع ہو جاتی ہیں پانی کے اوپر. فرمایا ہم دن میں دوپہر کے وقت میں آ جائیں, ہم رات میں سونے کے وقت میں آ جائیں, جب یہ لوگ کھیل تفریح میں مبتلا ہوں جب آ جائیں, جب یہ لوگ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہوں جب آ جائیں, جب یہ لوگ بدماشی اور مستی کے اندر پڑے ہوئے ہوں جب آ جائیں, ہم کسی بھی وقت اپنا عذاب لے کے پہنچ سکتے ہیں, لوگوں کو ہم سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں اف امین مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر اور ان کی چال اور ان کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف رہتے ہیں جن کو نقصان اٹھانا مقدر میں ہوتا ہے. ڈرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈر نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو بھی ڈر نصیب فرمائے, اور خاص طور پر جو ابھی ہمارے پاکستان میں زلزلہ آ گیا ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں جو زخمی ہیں ان کو بچا لیں, ان کی حفاظت فرما لیں, اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو مقام شہادت دے دیں, اور مسلمانوں کے جو جان اور مال کا اور جائیدادوں کا جو ضیاع ہو گیا ہے اللہ پاک اس کا نعم البدل ان کو عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے کریم آقا, ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, قصوروار ہیں, پوری امت مسلمہ گناہوں میں مبتلا ہو گئی ہے. اے اللہ, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, اپنی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. ہم نے آپ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا اور آپ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے ان کا مذاق تک اڑا دیا. اے اللہ, ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. پروردگار, ہم تمام کو معاف فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم فرما دیجیے, پوری امت سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, پوری امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے. اے اللہ, پوری امت پر آنے والے خوف کے بادلوں کو چھانٹ دیجیے, خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ, دنیا میں چین, سکون, اطمینان پیدا فرما دیجیے. اے اللہ, دنیا میں اپنے پیارے حبیب کی پاکیزہ زندگی کو عام فرما دیجیے, اور اس زندگی کو عام کرنے کی محنت میں ہم کو استعمال فرمائیے. اے اللہ, پوری دنیا میں آپ کا دین زندہ ہو جائے, اس کی کوشش کرنے والا ہمیں بنا دیجیے. آپ کی رضا والی زندگی کو دنیا میں عام فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کی نحوست سے یا اللہ پوری دنیا کو محفوظ فرمائیے. سارے انسانوں کی گناہوں کی نحوست سے دنیا پر آنے والے مصائب اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ, آپ قدرت والے ہیں, کرم والے ہیں, رحم والے ہیں, اور آپ کی صفت عفو کی ہے, اور آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ, آپ معاف فرما دیجیے, اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنی بدیوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام برائیوں کو معاف فرما دیجئے، بالخصوص رمضان کے مبارک مہینے میں پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما دیجئے، ہمیں کسی ایسی مصیبت میں گرفتار نہ فرمائیے جو ہماری برداشت سے باہر ہو، اور اے اللہ ہم تو کسی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم آپ سے راحت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے حفاظت مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، اے اللہ شخص جہد سے ہماری حفاظت فرمائیے، قائد غیبی کو ہمارے ساتھ شامل حال فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، انسانی شرور سے، شیطانی شرور سے، جناتی شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اپنے اختیار والی خرابیوں سے، تکلیفوں سے اور آفات سماوی سے پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں پر سے عذاب کے سلسلے کو ہٹا دیجیے، اے اللہ مسلمانوں سے مصیبتوں کے سلسلے کو ہٹا دیجیے، اے اللہ زلزلوں کے سلسلے کو اپنے کرم سے روک دیجیے، مسلمانوں کی ملکوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی جائیدادوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کے مکانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے سامانوں کی حفاظت فرمائیے، جانوں کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کا خیر ہمیں نصیب فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کو آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے کریم ہماری تمام شرور سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجیے، قرضوں کو ہمارے ادا کر دیجیے، قانونی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، پریشانیوں اور الجھنوں کو ختم فرما دیجیے، دلوں کو چین اور سکون عطا فرمائیے، اطمینان اور خوشی نصیب فرمائیے، کرم کا رحم کا و عافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔